بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نیا باب قائم فرما رہے ہیں، خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. سابقہ باب سے ربط اس طرح ہوگا، جنائز کے پیچھے جانا اسی وقت پر مفید ہوگا جب انسان کے اندر اخلاص ہو. انسان میں اخلاص ہوگا تو جنائز کے ساتھ جانا فائدہ مند ہوگا. بہت سی مرتبہ انسان میں اخلاص ہوتا ہے لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمل کے ضائع ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے. اخلاص ہونے کے باوجود کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جس سے عمل کے ضائع ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے. تو اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان امور سے بچانا چاہتے ہیں جو امور انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اس سے امام علی مقام بچانا چاہتے ہیں. یہ ہے سابقہ باب کے ساتھ ربط. اب اس ترجمۃ الباب کو لانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی سمجھ لو. عمل کرتے بھی جاؤ اور ڈرتے بھی جاؤ، یعنی نیک اعمال تو کرنے ہی کرنے. نیک اعمال کرتے بھی جاؤ اور اللہ سے ڈرتے بھی جاؤ. ڈرنا اس بات پر کہ ہمارا عمل رد نہ ہو جائے، ہمارا عمل حبط اور ضائع نہ ہو جائے. دوسری اہم بات مقصد میں یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کے اوپر ناز نہ کرے، اس لیے کہ شیطان اعمال صالحہ پر انسان کو ناز میں مبتلا کرتا ہے کہ بھائی تو بہت بڑا نیک آدمی ہے، تو اتنے نوافل، اتنی تلاوت، اتنے روزے رکھتا ہے. تو یہ ناز میں شیطان انسان کو مبتلا کرتا ہے. اس لیے نیک عمل کے اوپر ناز مت کرو. نمبر تین، مرجیا کی تردید کرنی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مرجیہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے. نمبر چار، انسان کے اعمال ضائع ہونے کے مختلف اسباب ہیں. کوئی نیک عمل انسان کرتا ہے پھر وہ نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے. نیک عمل کے ضائع ہونے کا ایک سبب کفر ہے, دوسرا سبب عدم اخلاص ہے, تیسرا سبق خلاف سنت طریقے سے انجام دینا ہے, چوتھا سبق عمل کو غرض فاسد کے لیے انجام دیا جائے. غرض یہ کہ مختلف اسباب ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں. تو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم جن اسباب سے تمہارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کی ایک مثال دو, مثال بھی مزیدار مثال ہے. آئس کریم بناتے ہیں تو آئس کریم بنانے کے لیے ٹھنڈک زیادہ چاہیے, تب جا کر کے دودھ آئس کریم میں منتقل ہوتا ہے. لیکن آئس کریم بننے کے بعد آئس کریم کو آئس کریم باقی رکھنے کے لیے بھی ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے. گرچہ دونوں ٹھنڈک ٹیمپریچر میں فرق ہے, آئس کریم بنانے کے لیے جتنی زیادہ ٹھنڈک چاہیے اس کو آئس کریم برقرار رکھنے کے لیے کم ٹھنڈک چاہیے. باقی ٹھنڈک تو چاہیے آئس کریم کو آئس کریم باقی رکھنے کے لیے, ورنہ دودھ بن جائے گا, ٹھنڈک نہیں ملے گی تو بنی ہوئی آئس کریم دودھ بن جائے گی. تو عمل کو مقبول بنانے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, پھر وہ عمل باقی رہے ضائع نہ ہو جائے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے, گرچہ وہ محنت تھوڑی کم ہوتی ہے. ایک انسان صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے کے بعد فقیر کے اوپر احسان جتلاتا ہے تو صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اذى رسانی سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اب صدقہ کرنے والے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ فقیر پر احسان نہ جتلاوے, عیسیٰ رسانی نہ کرے, تو اس کا صدقے کا ثواب باقی رہے گا ورنہ صدقے کا اجر ضائع ہو جائے گا. اب صبح میں دو طالب علم بات کر رہے ہیں کہ آج رات مسجد میں جنات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, دو اڑھائی بجے میری آنکھ کھلی نہیں تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی, لائٹ بھی بند تھی. یقیناً جنات تلاوت کر رہا تھا آج کا چھوٹا. تو ایک آدمی نے کہا, ارے وہ تو الفت الضعیف قیام اللیل میں تلاوت کر رہا تھا, اب تجھے اپنے عمل کو دکھلانے کی ضرورت کیا تھی کہ الفت الضعیف اندھیرے میں تلاوت کر رہا تھا. انہیں اندھیرے میں تلاوت کی اخلاص ہے, لیکن بعد میں سمعہ آ گیا کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ یہ تو ایسا صوفی ہے کہ رات کو اندھیرے میں مسجد میں تلاوت کرتا ہے اگرچہ سبق میں نیند نکالتا ہے. تو یہ تو اس نے اپنا عمل ریا اور سمعہ کے ذریعے ضائع کر ڈالا. تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ عمل کو ضائع نہ کرے آدمی, برباد نہ کر ڈالے اپنے عمل کو. پانچویں بات سمجھو، امام عالی مقام یہاں سے ایمان کے مدرات اور مفسدات کو بیان فرما رہے ہیں. کیا مطلب مضرات اور مفسدات کا؟ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان میں ضرر پیدا ہوتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے ایمان میں فساد پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو ضرر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اور خراب کرنے والی چیزوں سے ہم اپنے ایمان کو بچاوے. مضرات ایمان، مفسدات ایمان، اس کی نشاندہی ہو رہی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. اب ترجمۃ الباب کے دو الگ الگ اجزاء ہے، وہ دھیان میں رکھو. پہلا جزو کیا ہے؟ باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. یہ پہلا جزو ہو گیا کہ مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی نیک عمل ضائع ہو گیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا. اس کیفیت سے ڈرتے اور بچتے رہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں شعور بھی نہ رہے. نمبر دو. دوسرا جز کیا ہے ترجمۃ الباب کا؟ وَمَا يُحَذَّرُ وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الْإِسْرَارِ عَلَى التَّقَاتُلِ وَالْإِسْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ. یہ ہے ترجمۃ الباب کا دوسرا جزء. تو ذرا ایک کلو میٹر کے بعد ہے، اتنا ہے، لیکن وہ ترجمۃ الباب کا جز ہوا ہے، جز ثانی ہے. اس کا حاصل کیا؟ گناہ کے اوپر اصرار سے ڈرا جائے، گناہ کے اوپر اصرار سے ڈرا جائے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، گناہ کے اوپر اصرار کرنا. اس لیے کہ آدمی صغیرہ گناہوں کے اوپر اصرار کرے گا تو صغیرہ کبیرہ بن جائے گا، اور کبیرہ پر اصرار کرے گا تو کفر تک پہنچ جائے گا. اس لیے گناہوں کے اوپر اصرار مت کرو. اصرار کا مطلب پابندی، توبہ نہ کرنا اور گناہ کرتے چلے جانا. تو آدمی صغیرہ گناہ پر پابندی کرے، توبہ نہ کرے، تو وہ کبیرہ کی بارڈر میں چلے جائیں گے. کبیرہ پر پابندی کرے گا تو ایک نہ ایک دن وہ آدمی نعوذ باللہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اسی لیے جو آدمی توبہ کرتا رہتا ہے وہ آدمی اصرار کرنے والا نہیں ہے. توبہ کرنے والا اصرار کرنے والا نہیں ہے. تو یہ دو اجزاء ہو گئے ترجمۃ الباب کے. اب پہلے جز ہے کہ مومن کو اس بات کا ہر وقت ڈر لگا رہنا چاہیے کہ اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. اس سے ہمیشہ ڈرتے اور بچتے رہو. اب جزء اول کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے اقوال سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں. وقال ابراہیم التیمی, ابراہیم ابن یزید ابن شریف التیمی الکوفی, بڑے تابعی ہیں, بڑے عابد ہیں, مضبوط راوی ہے اور بڑے وائز اور مقرر تھے ابراہیم التیمی. ان کی بزرگی کا اندازہ ایک واقعے سے لگاؤ. یہ جو قرآن کی آیت ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, پھر یہ کہ ایک مومن بھائی دوست سے آدمی کو کیسی محبت ہونی چاہیے. سنو, دوستیاں تو کرتے ہو لیکن دوستی کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں. یہ اور حضرت ابراہیم نخعی ہم زمانہ ہیں اور دونوں اونچے درجے کے آدمی ہیں. یہ بھی جلیل القدر تابعی, وہ بھی جلیل القدر تابعی. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ, وہ ابراہیم التیمی کے بھی اساتذہ. جو ابراہیم التیمی کے تلامذہ, وہ ابراہیم نخعی کے تلامذہ. زمانہ بھی ایک, اساتذہ بھی ایک, تلامذہ بھی تقریباً ایک, اور دونوں کا وطن بھی ایک, اور دونوں کا مرتبہ بھی تقریباً ایک, علم میں تقوا میں. ایک مسئلے کی وجہ سے حکومت نے ابراہیم نخعی کو گرفتار کرنے کا وارنٹ جاری کیا. ابراہیم نخعی کو پکڑو, جیل میں ڈالو, سزا دو ان کو. اب پولیس والے تلاش کرتے کرتے ہم نام ہونے کی وجہ سے ابراہیم التیمی کے یہاں پہنچ گئے. ان کو معلوم تھا کہ تلاش ابراہیم نخعی کی ہے, میری نہیں. لیکن انہوں نے پولیس والوں کو کہا ہی نہیں کہ میں ابراہیم التیمی ہوں اور تم ابراہیم نخعی کو تلاش کر رہے ہو. کہا ہی نہیں پولیس والوں کو. پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی ابراہیم التیمی کو, اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے ابراہیم نخعی کو گرفتار کیا, جیل میں ڈال دیا, تو بھی نہیں بولے. پھانسی کی سزا کا حکم جاری ہوا, پھر بھی نہیں بولے, اور خود پھانسی پر چڑھ گئے اور جان دے دی. لیکن آخر تک نہیں بتلایا کہ میں ابراہیم التیمی ہوں اور آپ کو تلاش ابراہیم نخعی کی. اس کے کہتے ہیں دوستی کا حق. اور وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, خود جان دے دی لیکن اپنے دوست ابراہیم نخعی کو بچا لیا. یہ ہے ابراہیم التیمی, جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظ سے استدلال کر رہے ہیں, ان کا قول لا رہے ہیں. ان کے استاد نہیں ہے امام بخاری کے, استادوں کے استاد ہے اوپر جا کر, لیکن ان کے قول سے استدلال کر رہے ہیں. ذرا دھیان سے ان کا قول سنی. ما ارست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا مکذبا. تصوف کی بہت اونچی باتیں لاتے ہیں امام بخاری کبھی کبھی, سلف صالحین کے اقوال لاتے ہیں. میں نے میرے قول کو, یعنی میرے ملفوظ اور میری تقریر اور میرے بیان کو میرے عمل کے سامنے پیش کیا, تو مجھے یہ ڈر لگا کہ میں کہیں اپنی تقریر اور قول کو جھٹلانے والا تو نہیں ہوں. سبحان اللہ, کیا ہے اس ملفوظ کا حاصل کہ میں جو لوگوں میں نصیحت کرتا ہوں, واعظ اور بیان کرتا ہوں, پھر اپنے عمل کو دیکھتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا عمل میری تقریر اور نصیحت کے مطابق نہیں ہے، میرا عمل الگ ہے اور میری تقریر الگ ہے، میرا عمل میری تقریر کی تکذیب کر رہا ہے۔ گویا یہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میں اعمال میں بڑا کمزور ہوں، تقریر تو بہت اونچی اور جاندار شاندار کر لیتا ہوں، لیکن عمل کے اعتبار سے میں بہت کھوتا، بہت کمزور ہوں۔ کہ جب بھی میں نے میرے ملفوظات کو، میری تقریر کو میرے عمل کے سامنے پیش کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا عمل میری تقریر کی تکذیب کر رہا ہے، کہ میرا عمل الگ ہے اور میری تقریر الگ ہے۔ یہ ہے مکذبن والا لفظ پڑھو تو یہ مفہوم نکلے گا، تو اس صورت میں آیت کریمہ کی تفسیر ہو جائے گی۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور اس صورت میں تفسیر ہو جائے گی، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے جو باتیں لوگوں کو کہو وہ بات پہ خود عمل بھی کرو، اور جو ہے نصیحت کرو اس پر خود کا بھی عمل ہونا چاہیے۔ کسی کو علامہ اقبال نے کیا کہا، کیا شعر کہا اقبال نے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال کا شعر ہے، اس کے اوپر اپدیشک یعنی وائز ہے، بڑی نصیحتیں کرتا ہے اقبال۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، یعنی تقریر ایسی کرتا ہے کہ اچھے اچھوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو یہ حضرت ابراہیم تیمی یہی بات فرمانا چاہتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فتح کے ساتھ پڑھو، ان اکون مکذبن، اگر فتح کے ساتھ پڑھو تو ابراہیم تیمی کے ملفوظ کا مفہوم کیا نکلے گا، کہ میری تقریر کو جب لوگ سنتے ہیں اور پھر میرے عمل کو لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے میری تقریر کی تکذیب کرتے ہیں، مکذبن، میں جھٹلایا ہوا ہوتا ہوں۔ یعنی لوگ ایک طرف میری تقریر سنتے ہیں کہ ارے ارے یہ تو مولانا بہت اچھا بیان کرتے ہیں، پھر میرا عمل دیکھتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ارے ان کا عمل اور ان کا قول دونوں میں تو تضاد ہے، جیسی بات کہتے ہیں ایسا ہی عمل کرتے۔ تو لوگوں کی نظر میں جھٹلایا ہوا ہوا کرتا، تو یہ بڑی اونچے درجے کی بات انہوں نے کہی۔ خلاصہ کیا ہوا کہ میرا عمل میری تقریر کے خلاف تو نہیں ہے، اس کا مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، تو میں جو باتیں لوگوں کو سکھلاتا ہوں ان باتوں کے اوپر میں عمل بھی کروں۔ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت شاندار مثال دی اس کی، کہ ایک آدمی حلوہ کھاتا ہو بیٹھ کر کے اور دوسروں کو کیا کہتا ہے، بھائی حلوہ مت کھانا، اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، آپ ہم کو حلوہ نہ کھانے کی نصیحت کر رہے ہیں، پر ہاں جناب تو مسلسل حلوہ بٹورتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کی نصیحت اور آپ کا عمل دونوں کے درمیان میں بڑا تضاد پایا جا رہا ہے۔ اگر زہر ملا ہوا ہے تو آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ اور آپ کھا رہے ہیں یقیناً زہر آلود نہیں ہے، اسی لیے ایسا کام مت کیا کرو۔ فرض خلاصہ یہ ہوا کہ انسان جب کلمہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ اگر اس نے کلمہ شہادتین کے اقرار کے بعد اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، نفسانی خواہشات کو نہیں چھوڑا، تو اقرار شہادتین کے خلاف اس نے کر لیا، جو ہم بیانوں میں کہتے ہیں کلمے کے تقاضے کو پورا کرو۔ یہ ہے اس ملکوس کا خلاصہ، کیا کہ تم نے شہادتین کا اقرار کیا تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب تم اقرار شہادتین کے بعد حکم شریعت پر عمل نہ کرو، اور اللہ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ تیرے قول اور عمل میں تضاد ہے۔ تو ایک طرف اقرار شہادتین کرتا ہے اور دوسری طرف احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، منکرات سے رکتا نہیں ہے، تو تیرے قول اور تیرے عمل کے اندر تضاد ہے، دونوں میں جوڑ نہیں ہے۔ ایک ملفوظ ہو گیا۔ وقال ابن ابی ملائکہ، آج سلف صالحین کے اقوال امام بخاری سنا رہے ہیں، سن لو، روز حدیثیں سناتے، آج سلف صالحین کے اقوال سنا رہے ہیں، وہ بھی سن لو۔ ابن ابی ملائکہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کے ابا کا نام عبید اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، 30 صحابہ، اس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ، ان کی بہن حضرت اسماء، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ صحابیات سے میں نے ملاقات کی۔ صحابہ کے ساتھ جو میرا رہنا ہوا تو میں نے صحابہ کی زندگی میں کیا چیز دیکھی، وہ لوگوں کو نقل کر رہے ہیں۔ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 کے قریب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، ان کے ساتھ رہا، ان کی مجلس میں اٹھا بیٹھا۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسی، ہر ایک صحابی اپنے اوپر نفاق کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کہہ دے رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ نفاق کے لیے ڈر رہے ہیں، خدا جن کو کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا جن کے ایمان کو معیار بناوے، آمنوا کما آمن الناس، وہ لوگ نفاق کے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارا ایمان ایمان حقیقی نہ ہوئے، نعوذ باللہ، ہمارے اندر کہیں نفاق تو نہیں آ گیا۔ تو جلیل القدر صحابہ کرام اپنے ایمان میں نفاق سے ڈرتے رہتے تھے، اور ہمیں تو ہمارے ایمان پر بڑا اطمینان ہے کہ ٹاپ کوالٹی کا ایمان ہمارے اندر ہے۔ اس دور میں کوئی مومن کامل دیکھنا چاہے تو حقیر فقیر کی شخصیت کا مشاہدہ کر لے گا تو یہ مومن کامل کو دیکھ لے گا۔ یہ ہے ہم لوگوں کا اپنے ایمان پر تکیہ اور بھروسہ، اور صحابہ اپنے ایمان کے اندر نفاق سے ڈرتے رہتے تھے۔ اب یہ جو جملہ امام نے نقل کیا کہ ہر ایک اپنی ذات پر نفاق سے ڈرتے تھے، اس کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، بعضوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ واقعی نفاق کا ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم حقیقت میں مومن نہ ہو بلکہ حقیقت میں نعوذ باللہ منافق ہو، اس سے ڈرتے رہتے تھے. باشورہ نے اس جملے کی یہ تشریح کی ہے کہ ہم حقیقت میں مومن نہ ہو، نعوذ باللہ حقیقت میں منافق ہو، اس سے یہ صحابہ کرام ڈرتے رہتے تھے. اسی لیے تو حضرت حذیفہ کی منت و سماجت کرتے تھے کہ لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، بتلا دو کہ حضور کے وہ رازدار، حضور نے ان کو منافقین کی لسٹ بتلائی تھی، تو منت سماجت کرتے تھے. حذیفہ پلیز اتنا بتلا دو، میرا نام تو نہیں ہے وہ لسٹ کے اندر. یہ کس بات کی علامت ہے کہ ان کو واقعتاً نفاق کا ڈر لگا ہوا رہتا تھا کہ ہم نعوذ باللہ مومن حقیقی نہ ہو، کہیں منافق ہم لوگ نہ بن گئے ہو. دوسرا مطلب سمجھو، نفاق سے نفاق عملی مراد لو، کہ حضرات صحابہ یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق فی العمل تو نہیں آ گیا. الحمدللہ ہم مومن حقیقی ہیں، اعتقاداً تو نفاق نہیں ہے لیکن عمل میں تو ہمارے اندر نفاق نہیں آ گیا. اس سے صحابہ ڈرتے رہتے تھے. تیسری بات سمجھ، بعض حضرات نے یہاں نفاق سے مداہنت فی الدین کو مراد لیا ہے. دین میں مداہنت، سب چلے، اس کا نام ہے مداہنت. سب چلے، یہ بھی چلے نے وہ بھی چلے، سب اپنے کو سب چلتا ہے، یہ مداہن فی الدین. ارے یوں بول، جو حلال ہوگا وہ چلے گا، جو حرام ہوگا وہ نہیں چلے گا، مشتبہ سے بھی میں بچوں گا. یہ ہے، یہ نہیں کہ سب اپنے کو چلتا ہے، یہ مداہنت والا جملہ ہے. تو بعضوں نے نفاق کا معنی لیا مداہنت، کہ حضرات صحابہ کرام کو اپنے معاملے میں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم اپنے دین کے اندر مداہنت کرنے والے تو نہیں ہو گئے، اس کا ڈر لگا رہتا تھا. نمبر چار، کوئی ڈر لگتا ہو تو بتلا. صحابہ کرام، چوتھا مطلب جملے کا ذرا باریکی سے سمجھو، صحابہ کرام سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا جو ایمان کے تقاضے کے خلاف ہوتا، صحابہ کرام سے اگر کوئی ایسا عمل صادر ہو جاتا جو ایمان کے تقاضے کے خلاف ہوتا تو وہ ڈرتے کہ ایمان پورا ہوتا تو خلاف ایمان عمل ہم سے سرزد نہ ہوتا. یہ بہت اونچی بات ہے. کیا بات تھی؟ کہ صحابہ کرام سے کبھی کوئی ایسا عمل صادر ہوتا جو ایمان کے تقاضے کے خلاف ہوتا تو وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے اندر ایمان میں کہیں نقص اور نفاق تو نہیں آ گیا. اگر ہمارا ایمان کامل اور صحیح ہوتا تو ایمان کے تقاضے کے خلاف کوئی عمل ہم سے صادر نہ ہوتا. یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف عمل صادر ہوا تو صحابہ ڈرتے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نفاق تو نہیں گھس گیا. کیسا ان لوگوں کا کوالٹی اور اونچے درجے کا ایمان تھا. ما منہم احد یقول، ان 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، کسی صحابی کی زبان سے میں نے یہ جملہ نہیں سنا، انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، کہ وہ جبرائیل اور میکائیل جیسے ایمان کے مقام پر ہے. حضرات صحابہ میں سے کبھی کسی کو یہ جملہ بولتے ہوئے میں نے نہیں سنا کہ ہمارا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کے درجے کے اندر ہے. یہ صحابہ کا کامل درجے کا ورع تھا, کامل ورع تھا کہ حضرات صحابہ کرام ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. اب یہ جو جملہ امام بخاری لائے ابن ابی ملائکہ کا, ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل, بعض لوگوں کو امام ابو حنیفہ سے دشمنی ہے, ان لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ جو جملہ امام بخاری نے بڑھایا تو امام ابو حنیفہ کی تردید کے لیے بڑھایا ہے یہ جملہ, حالانکہ محققین شراح یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس جملے کے ذریعے امام بخاری امام ابو حنیفہ پر حملہ نہیں کرنا چاہتے, یہ جملہ برائے حملہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ پر. تو جن شراح کرام نے یوں کہہ دیا کہ اس جملے سے امام ابو حنیفہ پر حملہ کرنا مقصود ہے, یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. اب اس کی حقیقت بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کیوں کہتے ہیں. دراصل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک جملے کی نسبت کی جاتی ہے کہ یہ جملہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایمانی کا ایمانی جبرائیل, اس جملے کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کی جاتی ہے, ایمانی کا ایمانی جبرائیل, کہ میرا ایمان تو جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے. تو جو لوگ اس نسبت کو امام ابو حنیفہ کی طرف صحیح مانتے ہیں وہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ امام بخاری اس جملے کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ کون سا جملہ امام صاحب کی طرف منسوب ہے؟ ایمانی کا ایمانی جبرائیل, یہ جملہ امام صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. پھر نسبت کریں گے خود اور تردید بھی خود کریں گے, حالانکہ بنیاد ہی غلط ہے. اچھی طرح سمجھو, نمبر ایک, یہ جملہ امام ابو حنیفہ کا ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف اس جملے کی نسبت کرنا ہی غلط ہے, صحیح نہیں ہے. دوسرا جواب سمجھو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, چلو مان لو کہ یہ جملہ ان کا ہے, تو جملے کی تشریح کیا کریں گے؟ تشریح یوں کریں گے کہ امام ابو حنیفہ بالفرض اگر یہ ان کا جملہ ہے تو اجمالی تشبیہ دینا چاہتے ہیں. کیا اجمالی تشبیہ؟ کہ جبرائیل اور دوسرے ملائکہ کا جن چیزوں پر ایمان ہے انہی چیزوں پر ہم انسانوں کا بھی ایمان ہے. دیکھو کتنا اچھا مفہوم نکلا کہ اجمالی ایمان میں تشبیہ دینا ہے کہ جن چیزوں پر ان ملائک جبرائیل اور دوسرے ملائکہ کرام کا ایمان ہے انہی چیزوں کے اوپر ہم انسانوں کا بھی اجمالی ایمان ہے. تیسری بات سمجھو, ملائکہ کا ایمان بالمشاہدہ ہے, وہ خدا کے غیبی نظام کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس جملے کا کیا مطلب ایمانی کا ایمانی جبرائیل, کہ جس طرح جبرائیل اور دوسرے ملائکہ کا ایمان بالمشاہدہ ہے، اللہ تعالی اپنے بعض بندوں کو غیبی امور کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں، تو ان بعض بندوں کا ایمان بھی ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا ہے، تمام بندوں کا نہیں، بعض بندوں کا، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ غیبی امور کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں، تو جن بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبی امور کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں ان بندوں کا ایمان بھی جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کی طرح ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں تو جی سمجھو، تقاد میں عہد مراد ہے، تقاد میں عہد کیا مطلب تقاد میں عہد کا؟ جس طرح ملائکہ کا ایمان قدیم اور پرانا ہے، اس طرح ہم انسانوں کا ایمان بھی عہد الست سے، عالم ارواح سے قدیم اور پرانا ہے۔ کہ ملائکہ کا ایمان بہت پرانا ہے تو ہمارا ایمان بھی بہت پرانا ہے، کب سے ہمارا ایمان ہے؟ عالم ارواح میں ہم ایمان کا اقرار کر کے آئے تھے، الستو بربکم قالوا بلا، تو اگر ملائکہ کا ایمان ایمان قدیم ہے زمانے کے اعتبار سے، تو ہمارا ایمان بھی زمانے کے اعتبار سے قدیم ہے۔ اور ایک چھٹی توجہ، جاندار توجہ یاد رکھو، کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا جملہ نہیں کہا، امام صاحب کا جملہ کیا ہے، ایمانی بما آمن جبرائیل، محقق قول کے مطابق امام صاحب کا جملہ کیسا ملتا ہے، ایمانی بما آمن جبرائیل، یہ بھی کوئی یقینی سند سے نہیں ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو اس طرح کا جملہ نقل کیا ہے، ایمانی بما آمن جبرائیل، جبرائیل جن جن چیزوں پر ایمان لائے میں بھی ان چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، اور اس میں تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، جن چیزوں پر جبرائیل ایمان لائے ان تمام چیزوں کے اوپر میں ایمان لایا ہوں، یہ جملے میں تو کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ بہرحال جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ اس جملے کے ذریعے امام بخاری امام ابو حنیفہ پر رد کرنا چاہتے ہیں، غلط بات ہے، یہ خاموخہ کا جھگڑا انہوں نے کھڑا کیا ہے امام صاحب اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں۔ اب ایک تیسرا ملفوظ لائے، سلف صالحین کے اقوال میں سے تیسرا ایک قول لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
وَيُسْتَرُ عَنِ الْحَسَنِ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس نصیحت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے امام نے حسن بصری کی مجلس نہیں پائی، وایا 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 کر کے حضرت حسن بصری کی بات امام بخاری کو پہنچی۔ اب ذرا تعبیر پر غور کرو، پہلے دو سلف صالحین کے اقوال نقل کیے تو قال کہا، اور حسن بصری کا ملفوظ لائے تو یوز کرو کہا، ہے نا تعبیر میں فرق؟ تو بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ یہ یوز کرو کیوں کہا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حسن بصری کے اس ملفوظ کی سند قوی حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی مضبوط سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حسن بصری کا یہ ملفوظ نہیں پہنچا، اس لیے یوز کرو کا لفظ استعمال کیا، کہ ایسی بات میں نے سنی ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی قوی سند نہیں ہے۔ نمبر دو، لفظ یوز کرو بول کر کے روایت بالمعنی بھی مراد ہوتی ہے،
ہمیشہ ضعیف سند کے لیے یسکرو کا لفظ نہیں آتا، بعض مرتبہ روایت بالمعنی پر بھی یسکرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب روایت بالمعنی کا؟ کہ حضرت حسن بصری کے ملفوظ کے بعینہ یہ الفاظ نہیں ہیں، اس طرح کی بات حضرت حسن بصری نے فرمائی، ان کے ملفوظ کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہو بہو مفہو الفاظ یہ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، کہ حضرت حسن بصری کے الفاظ ہو بہو نہیں، اس طرح کے الفاظ انہوں نے ارشاد فرمائے.
نمبر تین، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اس ملفوظ کے ہو بہو الفاظ بھی نقل کیے ہیں، اور وہ الفاظ تقریباً اسی طرح ہیں. اب حضرت حسن بصری کا ملفوظ دھیان سے سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ ما خافہ الا مؤمن. اب خافہ کی ضمیر کا مرجع کون؟ پہلا قول اللہ کو مرجع لے لو، اور ملفوظ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ سے مومن ہی ڈرے گا، اللہ تعالی سے مومن ہی ڈرے گا.
ولا امنہ الا منافق، اور اللہ تعالی سے امن یعنی بے خوفی میں منافق ہی رہے گا، یعنی منافق ہی اللہ سے بے خوف رہے گا، نی ڈر رہے گا. تو منافق آدمی جو ہے وہ اللہ سے نی ڈر رہے گا، اور مومن آدمی اللہ سے ڈر ڈر کے رہے گا. وہ حضرت حسن بصری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مومن کی شان ہے اللہ تعالی سے ڈرنا، اور منافق کی شان ہے اللہ سے نی ڈر رہنا. یہ آپ کے ملفوظ عالی کا خلاصہ نکلا.
تو یہ ایک ترجمۃ الباب کا جزو ہوا، اور اس کے اس بات کے لیے تین سلف کے ملفوظات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے. معلوم ہوا کہ سلف صالحین کی باتوں سے بھی اپنے دعوے کی تائید اور استدلال کیا جا سکتا ہے، خود امام بخاری بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنے دعوے کی استدلال کے لیے اسلاف کے اقوال سے وہ مدد لیتے ہیں. تو پھر اگر ہم صحابہ کے اقوال سے مدد لے رہے تو دوسروں کو پیٹ میں دکھاوا کھائی کو ہوتا ہے.
کیا احناب جو ہے اقوال صحابہ پر کیوں جاتے ہیں؟ نحن رجال وہم رجال، ایسا کہتے ہیں بعض لوگ کو کہ صحابہ کے اقوال سے جب احناب استدلال کریں گے تو جن کو پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن رجال وہم رجال، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کے اقوال سے کائی کو استدلال کرنے کا. تو یہ لوگ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ان کو کہنے کا کہ امام بخاری تو صحابہ سے نیچے اتر کر تابعین کے اقوال سے بھی استدلال کرتے ہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے اندر، اور ہم امام ابو حنیفہ جیسے تابعی کی تقلید کریں تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جب امام بخاری ان کی تقلید کرے تابعین کی تو ہم تقلید کرے اس میں تمہیں کائی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. یہ ایسے لوگوں کو ایسی باتیں نوٹ کر کے بتلا نہیں.
یہ کیا کہ امام بخاری نے، اس کے بعد سمجھو. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دوسرا جزو قائم کیا وہ سمجھو. وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. مومن کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ آپس میں قتل و قتال کے اوپر اور دیگر گناہوں کے اوپر
اصرار نہ کرے بغیر توبہ کے. مومن کو ڈرایا جاتا ہے کن چیزوں سے؟ آپس میں قتل و قتال نہیں ہونا چاہیے، آپس کے اندر جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے، گناہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگر کبھی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لو، فوری توبہ کر کے معافی مانگ لو، گناہ کو اپنے ذمے میں باقی نہ رہنے دو. تو مومن کبھی آپس کے اندر کچھ نازیبا بات ہو جاتی ہے، گرما گرمی ہو جاتی ہے، لیکن فوراً کہ بھائی سوری معاف کرنا، میں نے تجھے کچھ بول دیا، تو نے مجھے کچھ بول دیا، سوری بھائی معاف کرنا، فوراً معافی تلافی کر لے رہے. کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے رہے، گناہ کا بوجھ اپنے ذمے کے اندر باقی نہ رکھے. یہ مرد مومن کے ایمان کی شان ہونی چاہیے. ہاں ایک بات رہ گئی کہ ماں خافو کا دوسرا مرجع کیا، تو ماں خافو کا دوسرا مرجع ہے نفاق. ماں خافو الا مؤمنون، نفاق سے مومن ہی ڈرا کرتا ہے، اور نفاق سے منافق نیڈر ہوا کرتا ہے. تو جس کے اندر نفاق ہے وہ نفاق سے نیڈر ہے، اور جس کے اندر ایمان ہے وہ نفاق سے ڈرتا رہتا ہے. یہ ہے ترجمۃ الباب کا حاصل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرجیہ کی تردید کیسے کی؟ اس لیے کہ مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہو تو گناہ سے مت ڈرو، بنداس رہو. ان کی تردید ہو گئی کہ بھائی گناہ سے ڈرا کرو، کہیں گناہ تم کو جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ نہ بنے، اس لیے گناہ سے تم ڈرا کرو.
لقول اللہ تعالی ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون،
استدلال کیا قرآن مجید سے کہ یہ لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں کے اوپر اصرار نہیں کرتے. اصرار کا معنی پابندی، مواظبت، تسلسل نہیں کرتے، حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں. تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کیے ہوئے گناہ کے اوپر اصرار، مواظبت، پابندی نہیں کرتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے کیے ہوئے گناہ بہت برے اور بہت خطرناک ہیں، بلکہ وہ فوری توبہ کر کے اپنے گناہ کو دھلوانے کی اور صاف کرنے کی کوشش اور جدوجہد کرتا رہتا ہے. تو یہ دو ترجمۃ الباب کے اجزاء ہو گئے، اور دونوں کو امام نے پہلے کو اقوال سلف سے ثابت کیا، دوسرے کو قرآن مجید سے ثابت کیا. لیکن جب اب دلیل میں حدیث لائیں گے تو الٹا کیا ہے، ترتیب الٹ دی ہے. ترجمۃ الباب کے جزء اول کو ثابت کیا ہے حدیث ثانی سے، اور ترجمۃ الباب کے جزء ثانی کو ثابت کیا ہے حدیث اول سے. یہ ترتیب لف و نشر غیر مرتب امام علی مقام نے یہاں اپنائی ہے. جی اس جملے کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لے کہ سمجھ لیا امام صاحب کی طرف اس کی نسبت غلط ہے، اور اگر بالفرض نسبت صحیح ہو تو کیا مفہوم ہوتا ہے وہ آپ کو بتلایا. ایک بحث سمجھ لو، مختصر ہی سمجھ لو، کہ بہت سے لوگوں نے امام ابو حنیفہ پر مرجیہ ہونے کا الزام لگایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ میں سے. تو اس الزام کی حقیقت بھی سمجھ لیں. مرجیہ دو طرح کے ہیں، ایک مرجیہ مرحومہ
اور ایک مرجیہ ملعونہ، مرجیہ مرحومہ اور مرجیہ ملعونہ. مرجیہ ملعونہ جس کے عقائد آپ کو شروع کتاب الایمان میں بتلائے گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تردید کے لیے بار بار عناوین قائم کر رہے ہیں، یہ ہے مرجیہ ملعونہ. ایک ہے مرجیہ مرحومہ. یہ کون سی چیز ہے تعریف کو ذرا سمجھو. مرجیہ مرحومہ وہ ہیں جو اپنا ہر معاملہ اللہ تعالی کو سپرد کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں اپنا ہر معاملہ، کہ اللہ چاہے تو عذاب دے، اللہ چاہے تو جنت عطا فرمائے. یہ جن کا نظریہ تھا نا، یہ مرجیہ مرحومہ ہے کہ جنہوں نے اپنا ہر معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کر دیا. اور یہ تو عین نبیوں جیسا نظریہ ہے کہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، یہ عین نبیوں جیسا نظریہ ہے. ایسا نظریہ تو حضرات انبیاء کرام کا تھا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری ہر چیز میرے اللہ کے حوالے. یہ تو عین نبیوں جیسا عقیدہ ہو گیا. دوسری جگہ پر ہے وافوض امری الی اللہ، یہ تو عین نبیوں جیسا عقیدہ ہو گیا جو امام ابو حنیفہ نے کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام محشر میں کیا کہیں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ عذاب دے دے تو آپ کے بندے ہیں، عذاب دو، اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دے تو آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ اپنا ہر معاملہ اللہ کو حوالے کر دینا، اگر اس کا نام ارجاء ہے اور اسی کو مرجیہ کہا جاتا ہے، تو یہ مرجیہ مرحومہ ہے. اور یہ عقیدہ عین نبیوں کے عقیدوں کی طرح ہے. اس معنی کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اگر کوئی ارجاء کی نسبت کرے تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ نسبت صرف امام صاحب کی طرف نہیں، تابعین میں بہت بڑی جماعت اس طرح ارجاء میں شامل ہے، اس طرح کے ارجاء میں شامل ہے. تو ارجاء کی دو قسم ہے، مرحومہ اور ملعونہ. ہم جن کی تردید کرتے ہیں وہ مرجیہ ملعونہ ہیں، اور وہ غلط عقیدے کے اوپر ہیں. اسی کی ایک مثال ایک دوسری سی سمجھو عقیدے کی. آل رسول کی محبت کا جو مسئلہ ہے، تو ایک زمانے کے اندر جو ہے اس میں بڑی افراط و تفریط رہی. تو اب جن لوگوں نے اس موضوع پر تردید کا کام کیا، تو وہ تردید میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ پھر جو ہے وہ آل رسول کی محبت کے اندر کہیں نعوذ باللہ کمی آ جائے، اور جو ہے نعوذ باللہ گستاخی کی حد تک معاملہ پہنچ جائے. وہاں تک پہنچ گئے تردید کرتے کرتے. تو اس زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ اگر آل رسول کی محبت تشیع ہے تو جنات اور انسان سن لیوے میں پہلا شیعہ ہو. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ اگر آل رسول کی محبت ہی کی بنیاد کے اوپر تم رافضیت کا الزام لگاتے ہو تو ثقلین سن لیوے کے پہلا رافضی میں ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ جملے کب کہنے پڑتے ہیں، جب بعض مرتبہ آدمی تردید میں اتنا آگے بڑھ جائے. تو جن لوگوں نے، اب ظاہر ہے کہ روافض جو حب رسول اور حب آل رسول میں گلو کرتے ہیں، اب جو لوگ ان کی تردید کرتے ہیں تو وہ تردید میں بعض مرتبہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ آل رسول کی گستاخی کرنے پر نعوذ باللہ اتر آتے ہیں. ایسے موقع پر پھر یہ جملہ کہا جاتا ہے. جی
ہاں
تیل ہی میں دال چاول کھائے تھے یا تیل میں کھائے تھے؟
سیلی میں کھائے تو اب تک اثر کیسے باقی ہے؟ جی چلو اور حالت نام بہت ٹاپ ہے امام بخاری کے استاد محمد ابن ارارا ابن البیرند البصری بتلایا تھا نا پہلے بھی کہ وہ سب عجمی لوگ ایمان لائے تو ان کے باپ دادوں کے وہی عجمی نام باقی رہے اسی لیے ایسے جو ہے عجیب غریب وہ نام آتے ہیں روات کرام میں. یہ ابو وائل کون ہے؟ عن زبید محمد ابن ارارا کہتے ہیں کہ مجھے امام شعبہ ابن الحجاج نے بیان کیا اور وہ زبید ابن الحارث سے نقل کرتے ہیں کہ زبید ابن الحارث نے سوال کیا حضرت ابو وائل سے. ابو وائل یعنی شقیق ابن سلمہ التابعی رحمہ اللہ سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ انل مرجی آتی. حضرت یہ مرجیا کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ پہلا مقام ہے جہاں امام بخاری کھل کر کے لفظ استعمال کر رہے ہیں ورنہ آج تک تردید کی لیکن مبہم تردید کی. کھل کر کے نام لے کر کے اوپن بھی آج امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ میدان میں آئے کھل کر کے. کب تک ان لوگوں کے بارے میں مجمل اور مبہم بات کریں گے؟ اب ایسے گمراہ فرقوں کے لیے اوپنلی بات ہوگی کلم کھلی باتیں ہوگی اسی لیے صاف ملفوظ لائے آج. تو زبید کہتے ہیں کہ میں نے شقیق ابن سلمہ سے سوال کیا ابو وائل سے مرجئہ کے بارے میں کہ حضرت یہ مرجئہ کون قوم ہے اور یہ کہ ان کا لقب مرجیا کیسے بنا؟ تو الارجاء کا معنی جیسا کہ آپ کو بتلایا تھا پیچھے کرنے کے متاخر تاخر ڈھیل پیچھے کرنے کے معنی میں. تو یہ لوگ ایمان کے ساتھ اطاعت کو مفید تو سمجھتے ہیں لیکن گناہ کو مضر نہیں سمجھتے. مرجیا یہ کہتے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا لیکن معاصی سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے اور عمل کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی اہمیت یہ مرجیا دیتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرجیا رجا میں بہت آگے ہے. رجا یعنی امید کے معاملے میں کہ جس نے بھی ایمان قبول کیا وہ جنتی ہے گناہ سے کوئی حرج نہیں ہے. تا گناہ کرو کوئی حرج نہیں ایمان ہے نا جنت میں جانے والے. اسی لیے رجا یعنی امیدوں کا ان کے اوپر بڑا غلبہ ہے اسی لیے ان کو مرجیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کہا میں نے ابو وائل شقیق ابن سلمہ تابعی سے مرجیا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا کیا؟ فقال حدثنی عبداللہ. تو انہوں نے مجھے یوں کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. اب دھیان سے غور کرنا ہے کہ سوال اور جواب میں مطابقت کیسے ہو رہی ہے. سوال کیا کیا تھا؟ مرجیا کے بارے میں. تو انہوں نے حضرت شقیق ابن سلمہ نے تو سیدھی سند سے حدیث سنا دی کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. واہ, کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا, گالی گلوچ کرنا, یہ طاعت کی حد سے نکل جانا ہے. ترجمہ دیکھو حدیث شریف کا, مسلمان کو برا بھلا کہنا, گالی گلوچ کرنا, یہ طاعت کی حد سے نکل جانا ہے, اور اس کے ساتھ قتل و قتال کرنا یہ کفر ہے. اب دیکھیے حدیث شریف کا مفہوم پہلے سمجھو. سباب کا مطلب کیا ہے؟ عام متن ہم نے لغتوں سے یہ رٹ رکھا ہے کہ سباب کا مطلب گالی گلوچ. اچھی طرح سمجھو, لفظ سباب عربی زبان میں بولا جاتا ہے ہر وہ کلام جو دوسروں کے لیے اذیت اور دل کی تکلیف کا ذریعہ بنے. ہر وہ کلام جو دوسروں کے لیے اذیت اور دل کی تکلیف کا ذریعہ بنے وہ ہیں سبابن. گویا کہ معروف ماں بہن کی گالیاں مراد نہیں ہیں. یہی جملہ حضرت مفتی تقی صاحب کی تقریر میں موجود ہے کہ ماں بہن کی گالیاں مراد نہیں ہیں. عام متن ہم لوگ سباب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا لیتے ہیں, تیری ماں کی نہیں تیری ماں بہن کی. یہ سباب کا مطلب نہیں ہے, بلکہ ہر ایسا کلام جس سے دوسروں کے لیے اذیت ہو, دوسروں کے دل کی تکلیف کا ذریعہ بنے, یہ اس کا جو ہے سباب کا مفہوم ہوتا ہے. دوسرا مفہوم سمجھو سباب کا, ایسا کلام جو برائی پر مشتمل ہو اس کو سباب کہا جاتا ہے. اب آدمی خود سوچ لے وے کہ میں جو کلام کرتا ہوں اس کے اندر برائی پر مشتمل کلام کون سا ہے اور کون سا کلام برائی سے دور ہے. خود آدمی سوچ لے. تو بعض مرتبہ جو ہے نا شریف گھرانوں کے اندر آدمی برے انداز میں کلام کرتا ہے اس کو بھی لوگ کیا بول رہا تمہیں, اور بعضوں کی یہاں ماں بہن بھی تہذیب سمجھی جاتی ہے. ماں بہن کی گالیاں تہذیب کا ایک جزو سمجھا جاتا ہے, اور بعضوں کے یہاں ذرا بھی نازیبہ کلمات بولو تو ناراض ہو جاتے ہیں. ارے مولانا ہو کر کے آپ کیا بول رہے ہیں, کچھ سوچو تو صحیح, کیا بول رہے ہیں آپ اتنے بڑے مولانا ہو کر کے.